بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام. 10 مارچ 1907 بمقام قادیان دارالامان. فرمایا، خدا تعالیٰ پر پورا ایمان ہو تو انسان کے دل میں خوف اور خشیت بھی پیدا ہوتی ہے. جیسے ایمان کم ہوتا جاتا ہے ویسے ہی خشیت بھی کم ہوتی جاتی ہے. فرمایا، میرا مذہب سچائی کے ساتھ اس بات پر قائم ہے کہ جس قدر لوگ نوح اور لوط اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر پیغمبروں کے زمانے میں ہلاک ہوئے، اگر وہ انبیاء کے ساتھ شوخی سے پیش نہ آتے اور ان کی تکذیب نہ کرتے تو معمولی طور پر زندگی بسر کرتے. دنیا میں جو گناہ فسق و فجور کے کرتا ہے اس کے واسطے جزا کا وقت آخرت میں رکھا گیا ہے. اس دنیا میں عذاب جب آتا ہے تو وہ انبیاء کی تکذیب کی وجہ سے زیادہ تر آتا ہے. اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا تو چند دن اور دنیا میں سلطنت کر لیتا. معمولی گناہوں کے واسطے محاسبہ اور مواخذے کا دن قیامت ہے، لیکن وہ گناہ جس پر خدا تعالیٰ بڑی غیرت دکھلاتا ہے وہ اس کے فرستادوں کی تکذیب اور اس کے ساتھ شوخی سے پیش آنا ہے، جبکہ شوخی حد سے بڑھ جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کو دکھ دیا جاتا ہے اور اس کے برخلاف ظلم اور شرارت اور شوخی اور بدمعاشی سے کام لیا جاتا ہے، تو اس وقت خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں عذاب کا مزہ چکھاتا ہے. اگر یہ لوگ انکسار اختیار کرتے تو ہلاک نہ ہوتے. حضرت عیسیٰ نے اپنے مخالفوں کو کہا تھا کہ تم کنجروں سے برتر ہو، کیونکہ وہ گناہ کرتے ہیں پر اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر انکسار اختیار کرتے ہیں، اور تم گناہ کرتے ہو اور اس پر خوش ہوتے ہو اور کارے ثواب جانتے ہو. اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم، سورہ نساء آیت 128. یعنی اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ تو خدا نے تمہیں عذاب کر کے کیا لینا ہے. یہ تمہارے بد اعمال ہی تم کو عذاب میں گراتے ہیں. یہ اعتراض ناجائز ہے کہ امریکہ میں آپ کی تبلیغ نہیں پہنچی، پھر وہاں عذاب کیوں آیا؟ ہماری تبلیغ بہت ہو چکی ہے. ابتدا میں میں نے ایک اشتہار 16,000 چھپا کر یورپ امریکہ میں روانہ کیا تھا، اور اسی اشتہار کو پڑھ کر امریکہ سے محمد ویب نے خطوں کی دعوت شروع کی تھی، جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہوا تھا. اس کے بعد ڈوئی کے متعلق پیشگوئی کے اشتہارات امریکہ میں کثرت سے تقسیم ہوئے اور امریکہ کی بہت سی اخباروں میں ہماری تصویر اور ہمارے حالات چھپے، جس کو لاکھوں آدمیوں نے پڑھا اور ان کے درمیان اس سلسلے کی تبلیغ ہو چکی ہے. علاوہ ازیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ قدیم سے سنت اللہ اسی طور پر جاری ہے کہ جب عذاب الہی آتا ہے تو بدوں کے ساتھ جو نیک ملے جڑے ہوتے ہیں ان میں سے بھی بعض کو لپیٹتا ہے، پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوتا ہے. دیکھو، حضرت موسیٰ کے وقت میں پلوٹے ہلاک ہوئے تھے تو پلوٹوں کا اس میں کیا قصور تھا؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں قید پڑا تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر سب پر ہوا تھا، نہ یہ کہ صرف بعض پر ہوا ہو. یہ لوگ سنت اللہ سے بے خبر ہیں جو اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں. فرمایا، تمام مذاہب کے درمیان یہ امر متفق ہے کہ صدقہ خیرات کے ساتھ بلا ٹال جاتی ہے، اور بلا کے آنے کے متعلق اگر خدا تعالیٰ پہلے سے خبر دے تو وہ وعید کے پیش گوئی ہے. پس صدقہ و خیرات سے اور توبہ کرنے اور خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے یہ وعید کی پیش گوئی بھی ٹل سکتی ہے. 1,24,000 پیغمبر اس بات کے قائل ہیں کہ صدقات سے بلا ٹل جاتی ہے. ہندو بھی مصیبت کے وقت صدقہ و خیرات دیتے ہیں. اگر بلا ایسی شے ہے کہ ٹل نہیں سکتی تو پھر صدقہ خیرات سب عبث ہو جاتے ہیں. آتم اور لیک رام میں بھی فرق تھا کہ پیش گوئی کو سن کر آتم خوف کھا گیا. اسی وقت بھری مجلس میں کانوں کو ہاتھ لگا کر کہنے لگا کہ میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گالی نہیں دی، اور تمام شوقیاں چھوڑ دیں. اس واسطے اس کو چند روز اور مہلت مل گئی، لیکن بخلاف اس کے لیک رام نے شوخی اختیار کی اور روز بروز شوخی میں بڑھتا گیا. بس اس کو میعاد کے دنوں کی بھی پوری مہلت نہ دی گئی. اگر وہ بھی آتم کی طرح خاموش ہو جاتا اور خدا سے ڈرتا تو اس کے ایام میں بھی تاخیر دی جاتی. ایسے ہی احمد بیگ نے چونکہ کوئی نمونہ نہ دیکھا ہوا تھا، اس نے خوف نہ کھایا اور جلد ہلاک ہوا اور پچھلے خوف زدہ ہو گئے اور مولت حاصل کی. یہ کبھی نہیں ہوا کہ کسی نبی کو سب نے مان لیا ہو. اختلاف تو ضرور ہوتا ہی ہے، کچھ نہ کچھ مخالفت ضرور باقی رہتی ہے. ہر نبی کے وقت ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے. فرمایا، پاس نادان لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم قرآن شریف کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بہت مشکل ہے. یہ ان کی غلطی ہے. قرآن شریف نے اعتقادی مسائل کو ایسی فصاحت کے ساتھ سمجھایا ہے جو مثل اور بے مانند ہیں، اور اس کے دلائل دلوں پر اثر ڈالتے ہیں. یہ قرآن ایسا بلیغ اور وسیع ہے کہ عرب کے بادیہ نشینوں کو جو بالکل ان پڑھ تھے سمجھا دیا تھا، تو پھر آپ کیوں کر اس کو نہیں سمجھ سکتے. قبل از نماز عصر، ریاست جموں کے ایک معزز ہندو اہلکار ساکن قادیان حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر تھے. اثنائے گفتگو میں انہوں نے کشمیر کی آب و ہوا کی تعریف کرتے ہوئے عرض کیا کہ جناب بھی کبھی کشمیر کی سیر کے واسطے تشریف لائیں. فرمایا، ہمارا یہ مذہب نہیں کہ صرف تفریح کے واسطے یا سیر و تماشا کے واسطے کوئی سفر کریں. ہاں، جس دینی کاروبار میں ہم مصروف ہیں، اگر اس کی ضرورتوں میں ہم کو کوئی سفر پیش آ جاوے اور خدمت دین کے واسطے کشمیر جانا بھی ضروری پڑ جاوے، تو پھر ہم تیار ہیں کہ اس ملک کو جا. رسالہ جدیدہ قادیان کے آریہ اور ہم کا تذکرہ تھا. حضرت اقدس نے فرمایا، سنا گیا تھا کہ مخاطب آریوں میں سے کہتا تھا کہ ہم بدریہ اشتہار شب چند تک کے مضمون کی تردید کر دیتے ہیں، حضرت صاحب رسالہ نہ لکھیں. مگر ہم نے کہا کہ اب رسالے کا نکلنا نہیں روک سکتا، ان کو چاہیے کہ بعد رسالے کے نکلنے کے تصدیق یا تقدیر میں قسم کھا لیں. تمام ہندوستان کے آریوں کو چاہیے اس امر پر غور کریں، ان کے واسطے اسلام پر حملہ کرنا حرام ہے جب تک کہ اس بات کا فیصلہ نہ کریں. ان کو چاہیے کہ ایک ڈیپوٹیشن بنا کر ملاوا مل اور شرم پت کے پاس آویں اور ان کو حلف دے کر پوچھیں کہ کیا وہ ہمارے نشانات کے گواہ ہیں یا کہ نہیں ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، مگر اس نے آریوں کا فیصلہ کر دیا ہے. کہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذریعہ سے تمام ادیان باطلہ پر حجت قائم کر دی اور ہر ایک مذہب کے متعلق ایک ایسی بات پیش کی گئی ہے جو قطعاً لاجواب ہے. آریوں کے واسطے اول تو اسی کتاب کا مضمون ہے کہ خود آریہ ہمارے نشانات کے پورا ہونے کے گواہ ہیں، جسے وہ کبھی انکار نہیں کر سکتے. پھر ان کا مسئلہ نیوگ اندر ہی اندر ان کے دلوں کو ملزم اور خوار کر رہا ہے. پھر ان کو یہ مذہب کہ خدا تعالیٰ کسی کا خالق نہیں وغیرہ ایسی باتیں ظاہر ہوئی ہیں کہ کوئی آریہ جواب نہیں دے سکتا. سکھوں کی ہدایت کے واسطے خدا تعالیٰ نے چولا صاحب کو ظاہر کر دیا ہے، جس پر صاف لکھا ہے کہ اسلام کے سوائے کوئی مذہب مقبول نہیں، اور اس سے ثابت ہے کہ بابا نانک کا مذہب کیا تھا. عیسائیوں کے خدا کی خود قبر ہی نکل آئی ہے، اور ہمارے مخالف مسلمانوں پر بھی حجت قائم ہے، کیونکہ قرآن شریف حضرت عیسیٰ کی وفات کا قائل ہے اور آن حضرت ہے. کہ فرمایا، یہ عجب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو سلام کہا ہے اور وصیت کی ہے کہ مسیح موعود کو میرا سلام کہہ دینا. اب اگر آنے والا مسیح وہی ہے جو آسمان پر نبیوں کے درمیان موجود ہے، تو وہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کر دنیا میں آئے گا. چاہیے تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام لے کر مسلمانوں کے پاس آتا، نہ یہ کہ جب وہ جہاں آوے تو اس جہان کے لوگ اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام پہنچائیں. یہ تو وہی مسئلہ ہوئی کہ گھر سے میں آؤں اور خبریں تم سناؤ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلام پیغام صاف بتلاتا ہے کہ وہ امت میں سے پیدا ہونے والا ایک شخص ہے جس کی ملاقات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوئی بلا تاریخ. عورتوں کے لیے ضروری نسائے، رقم فرمودہ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد. فرمایا، ایک لڑکی کی اس کی ساس کے ساتھ اچھی طرح نہیں بنتی تھی. لڑکی نے برسبیر شکایت اور گلہ کچھ عورتوں کے سامنے کہا کہ برا مقام ہے جس میں میری ساس وغیرہ رہتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو بہت برا منایا کہ شہر تو کوئی برا ہوتا ہی نہیں، اگر کسی شہر کو برا کہا جائے تو اس سے مراد اس کے شہر والے ہوتے ہیں. بس نہایت قابل افسوس ہے اس عورت کی حالت جو ایسا فقرہ اپنی زبان پر لاتی ہے یا اور اس طرح اپنے خاوند اور اس کے والدین کی برائی کرتی ہے. اور اس کے بعد اس عورت کو بہت سمجھایا اور کہا کہ خدا تعالیٰ ایسی باتیں پسند نہیں کرتا. یہ مرض عورتوں میں بہت کثرت سے ہوا کرتا ہے کہ وہ ذرے سی بات پر بگڑ کر اپنے خاوند کو بہت کچھ برا بھلا کہتی ہیں. بلکہ اپنی ساس اور سسر کو بھی سخت الفاظ سے یاد کرتی ہیں، حالانکہ وہ اس کے خامد کے بھی قابل عزت بزرگ ہیں. وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھا لیتی ہیں، وہ اس کو ایک معمولی بات سمجھ لیتی ہیں، اور ان سے لڑنا وہ ایسے ہی سمجھتی ہیں جیسا کہ مالہ کی اور عورتوں سے جھگڑا. حالانکہ خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کی خدمت اور رضا جو یہ ایک بہت بڑا فرض مقرر کیا ہے، یہاں تک کہ حکم ہے کہ اگر والدین کسی لڑکے کو مجبور کریں کہ وہ اپنی عورت کو طلاق دے دے تو اس کے لڑکے کو چاہیے کہ وہ طلاق دے دے. اور جبکہ ایک عورت کی ساس اور سسر کے کہنے پر اس کو طلاق مل سکتی ہے تو اور کون سی بات رہ گئی ہے. اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ ہر وقت اپنے خامد اور اس کے والدین کی خدمت میں لگی رہے، اور دیکھو کہ عورت جو کہ اپنے خامد کی خدمت کرتی ہے تو اس کا کچھ بدلہ بھی پاتی ہے. اگر وہ اس کی خدمت کرتی ہے تو اس کی پرورش کرتا ہے، مگر والدین تو اپنے بچے سے کچھ نہیں لیتے، وہ تو اس کے پیدا ہونے سے لے کر اس کی جوانی تک اس کی خبر گیری کرتے ہیں اور بلا کسی اجر کے اس کی خدمت کرتے ہیں. اور جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کا بیاہ کرتے ہیں اور اس کی آئندہ بابودی کے لیے تجاویز سوچتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. اور پھر جب وہ کسی کام پر لگتا ہے اور اپنا بوجھ آپ اٹھانے اور آئندہ زمانے کے لیے کسی کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو کس خیال سے اس کی بیوی اس کو اپنے ماں باپ سے جدا کرنے چاہتی ہے یا کسی ذریعہ سے ذرا سی بات پر سب و ستم پر اتر آتی ہے. اور یہ ایک ایسا ناپسند فعل ہے جس کو خدا تعالیٰ اور مخلوق دونوں ناپسند کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے انسان پر دو ذمہ داریاں مقرر کی ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد. پھر اس کے دو حصے کیے ہیں، یعنی اول تو ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری، اور پھر دوسری مخلوق الہی کی بابودی کا خیال. اور اس طرح ایک عورت پر اپنے ماں باپ اور خامد اور ساس سسر کی خدمت اور اطاعت. بس کیا بدقسمت ہے جو ان لوگوں کی خدمت نہ کر کے حقوق عباد اور حقوق اللہ دونوں کی بجاوری سے منہ موڑتی ہے. کسی لڑکی کا نام جنت تھا، کسی شخص نے کہا کہ یہ نام اچھا نہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان آواز مارتا ہے کہ جنت گھر میں ہے، اور اگر وہ نہ ہو تو گویا اسے ظاہر ہے کہ دوزخ ہی ہے. یا کسی کا نام برکت ہو اور یہ کہا جائے کہ گھر میں برکت نہیں تو گویا نحوست ہوئی. اس پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، یہ بات نہیں ہے، نام کے رکھنے سے کوئی حرج نہیں ہوتا، اور اگر کوئی کہے کہ برکت اندر نہیں ہے تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اندر نہیں ہے، نہ یہ کہ برکت نہیں. یا اگر کہے کہ جنت نہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جنت نہیں اور دوزخ ہے، بلکہ یہ کہ وہ انسان اندر نہیں جس کا نام جنت ہے. کسی اور نے کہا کہ حدیث میں بھی حرمت آئی ہے، اس پہ فرمایا، میں ایسی حدیثوں کو ٹھیک نہیں جانتا، اور ایسی حدیثوں سے اسلام پر اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے نام عبداللہ، عبدالرحیم اور عبدالرحمان جو ہیں ان پر بھی بات لگ سکتی ہے. کیونکہ جب ایک انسان کہتا ہے کہ عبدالرحمان اندر نہیں تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ عبدالشیطان اندر ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ شخص جس کا نام فعل کے طور پر رکھا جاتا ہے تا وہ شخص بھی اس نام کے مطابق ہو. ذکر ہوا کہ خاندان مغلیہ کے آخری بادشاہ کے وقت جو کچھ انگریزوں نے سلوک کیا ہے، اس پر ایک اخبار نے بہت شور مچایا ہے اور اس کو برا بنایا ہے. فرمایا، یہ بات نہیں، خدا تعالیٰ کسی قوم پر یہ کسی خاص شخص پر ظلم نہیں کرتا. جب انسان خود کوئی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کی تادیب کے لیے خدا تعالیٰ اس پر مصیبت نازل فرماتا ہے. بہادر شاہ سے اور اس کے چند پہلے بزرگوں سے کیونکہ بہت کچھ خطائیں سرزد ہوئیں، خدا تعالیٰ نے ان کو اس بات کے لائق نہ دیکھا کہ وہ حکومت کر سکے، تب انگریزوں کو ان پر مسلط کر دیا. اگر وہ ایسا کام نہ کرتے تو خدا تعالیٰ بھی ایسا نہ کرتا، بلکہ میرے خیال میں خدا تعالیٰ نے بہادر شاہ پر بہت بڑا احسان کیا، کیونکہ اس سے تکلیفیں برداشت کر کے اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو سلوک انگریزوں نے کیا وہ تو فاتح قومیں یہی کرتی ہیں. اگر بہادر شاہ فتح یاب ہو جاتا تو کیا وہ ایسا نہ کرتا. ایک صاحب گھر میں آئے، طب کا ذکر شروع ہوا، فرمایا، طبیب میں علاوہ علم کے جو اس کے پیشے کے متعلق ہے، ایک صفت نیکی اور تقویٰ بھی ہونی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر کچھ کام نہیں چلتا. ہمارے پچھلے لوگوں میں اس کا خیال تھا، اور لکھتے ہیں کہ جب نفس پر ہاتھ رکھے تو یہ بھی کہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، البقرہ آیت 32. یعنی اے خداوند بزرگ، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہ جو تو نے سکھایا. فرمایا، دیکھو پچھلے دنوں مبارک احمد کو خسرہ نکلا تھا، اس کو اس قدر کھجلی ہوتی تھی کہ پلنگ پر کھڑا ہو جاتا تھا और बदन की पोटियां तोड़ता था। जब किसी बात से फायदा ना हुआ तो मैंने सोचा कि अब दुआ करनी चाहिए। मैंने दुआ की और दुआ से फारिग ही हुआ था कि मैंने देखा कि कुछ छोटे छोटे चूहों जैसे जानवर मुबारक अहमद को काट रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि उनको चादर में बांध कर बाहर फेंक दो। चुनाचे ऐसे ही किया गया। जब मैंने बेदारी में देखा तो मुबारक अहमद को बिल्कुल आराम हो गया था। इसी तरह दस्त शफा जो मशहूर होते हैं उसमें क्या होता है, वही खुदा तआला का फज़ल और कुछ नहीं। तो फरमाया दुआ में बाद दवा कबूलियत नहीं पाई जाती तो ऐसे वक्त इस तरह से भी दुआ कबूल हो जाती है कि एक शख्स बुजुर्ग से दुआ मंगवाएं और खुदा तआला से दुआ मांगें कि वह इस मर्द बुजुर्ग की दुआओं को सुने। और बार बार देखा गया है कि इस तरह दुआ कबूल हो जाती है। हमारे साथ भी बाद दवा ऐसा वाकया हुआ है और पिछले बुजुर्गों में भी देखा जाता है। जैसा कि बाबा गुलाम फरीद एक दफा बीमार हुए और दुआ किए मगर कुछ भी फायदा नजर न आया, तब आपने अपने एक शागिर्द को जो एक नहायत ही नेक मर्द और पारसा थे, शेख निजामुद्दीन या ख्वाजा कुतुबुद्दीन रहमुल्लाह ताला, दुआ के लिए फरमाया। उन्होंने बहुत दुआ की मगर फिर भी कुछ असर न पाया गया। ये देखकर उन्होंने एक रात बहुत दुआ मांगी कि ऐ मेरे खुदा इस शागिर्द को वो दर्जा अता फरमा के उसकी दुआएं कबूलियत का दर्जा पाए। और सुबह के वक्त उनको कहा कि आज हमने तुम्हारे लिए दुआ मांगी है। ये सुनकर शागिर्द के दिल में बहुत ही रिक्कत पैदा हुई और उसने अपने दिल में कहा कि जब उन्होंने मेरे लिए ऐसी दुआ की है तो आओ पहले इन्हें ही शुरू करें। और उन्होंने इस कदर जोर शोर से दुआ मांगी कि बाबा गुलाम फरीद को शिफा हो गई। बारिश सख्त जोर से हो रही थी और कोई वक्त ऐसा ना था कि बादल फटे, मकानों के गिरने के सख्त अंदेशा हो रहा था। आपने फरमाया हमेशा बारिशों या आंधियों और तूफानों में खुदा ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि वो हमारे लिए इस अजाब में कोई बेहतरी की सूरत पैदा करे और हर एक शर से महफूज रखे जो इससे पैदा होता है। इसी तरह पैगम्बर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में दुआ मांगा करते थे और जब बारिश या आंधी आती थी तो घबराए से मालूम होते थे और कभी अंदर जाते थे और कभी बाहर जाते थे कि कहीं क्यामत तो नहीं आ गई। गो क्यामत के बहुत सी निशानियाँ उनको बताई गई थी और अभी मसीह की आमद का भी इंतज़ार था, मगर फिर भी वो ख्याल करते थे कि खुदा ताला बड़ा बेनियाज है, इसलिए सब हमेशा ऐसे मौकों पर खसूसियत से दुआ में लगे रहे। ये फरमाया हज़रत ईसा ने इसमें लिखा है कि वो महद में बोलने लगे, इसका ये मतलब नहीं कि वो पैदा होते ही या दो चार महीने के बोलने लगे, बल्कि इससे मतलब है कि जब वो दो चार बरस के हुए, क्योंकि यही वक्त तो बच्चों का पंगोड़े में खेलने का होता है और ऐसे बच्चे के लिए बातें करना कोई ताज्जुब अंगेज अमर नहीं। हमारी लड़की हमतुल हफीज भी बड़ी बातें किया करती है। 14 मार्च 1907 अमृतसर से बिरादर अहमद हुसैन साहब का खत हजरत के खिदमत में आया जिसमें दिल के खौफ का इलाज हजरत से पूछा हुआ था और लिखा था कि सुना गया है कि हजूर ने फरमाया है कि 25 दिन से पहले सब लोग यहाँ चले हैं और डोई के निशान पर मुबारकबाद दी। इसके जवाब में हजूर ने तारीफ फरमाया, दिल की इस्तेकामत के लिए बहुत इस्तेफार पढ़ते रहे और मैंने किसी को नहीं कहा कि जलजला या ताउन से डर कर कादियान में आ जाएं, अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें और खुदा ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। और जलजले के दिन करीब आते जाते हैं जिससे जानों का बहुत नुकसान होगा, मगर नहीं मालूम कि वो नहायत सख्त जलजला कब आएगा। डोई का मरना हकीकत में बड़ी फतह है, तमाम अखबारों में उसका जिक्र है। हजूर के मजलिस में जिक्र था कि आजकल बहुत से शहरों में सख्त ताउन है और कादियान के इर्द गिर्द भी बहुत ताउन है, सिर्फ गाँव में नस्बता आराम है। फरमाया हर एक खबर का हाल निस्बतन ही मालूम होता है। दूसरी जगहों में कहरे लाई की आग बरस रही है, मगर जब से कि ये इल्हाम हुआ है कि या अल्लाह आप शहर की बलाएं भी टाल दे, तब से कादियान में गोया अमन है। यह भी एक ताज़ा निशान है और सोचने वालों के वास्ते इस ज्यादा ईमान का मुझे है। जिक्र आया कि अब तो अखबारों में बड़े बड़े आदमियों के मरने की खबरें आ रही हैं। फरमाया ये इस इल्हाम के मंशा के मुताबिक है जिसमें खबर दी गई है कि मिनन नास वल आमत, यानी ताउन में इस हिस्सा खास के लोग भी हलाक होंगे और आम भी। हजूर अनवर की खिदमत में एक दोस्त का खत पेश हुआ कि चकड़ालवी मुल्ला ने अपना मजहब ये शाय किया है कि जब इंसान मर जाता है तो साथ ही रूह भी मर जाती है और क़यामत के दिन फिर हर दो जिंदा किए जाएंगे, ताकि ऐसा ना हो कि किसी को जो पहले मरा है ज़्यादा मुद्दत तक अजाब हो और जो क़यामत के قریب مرے گا اس کو عذاب تھوڑی مدت. حضرت مسیح موعود نے فرمایا یہ چکڑالوی کی جہالت کا خیال ہے, یہ اعتراض تو تب وارد ہو سکتا ہے جبکہ جہنم کا عذاب ہمیشہ کے واسطے ہو, جس سے انسان کے واسطے کبھی بھی چھٹکارا ہونے والا نہیں ہے اور ہمیشہ کے واسطے وہ جہنم میں رہے گا. یہ مذہب بالکل غلط ہے, اور قرآن شریف اور حدیث کے بالکل برخلاف ہے. قرآن شریف سے یہ امر ثابت ہے کہ ایک وقت عذاب کا گزار کر انسان رفتہ رفتہ عذاب جہنم سے بچایا جائے گا. خدا تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ بات بالکل غیر معقول ہے کہ جس انسان کو خدا تعالیٰ نے آپ پیدا کیا ہے اور وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کی کمی بیشی میں اس کے خلق کا حصہ ہے, وہ اس کو ایسا عذاب دے دے کہ کبھی ان کے واسطے نجات ہی نہ ہو. یہ مذہب تو آریوں کا ہے کہ انسان کے واسطے نجات کبھی نہیں, وہ کسی نہ کسی جون میں پڑا رہے گا. لیکن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں کیڑے مکوڑے کب تک انسان بنیں گے. ایک ایک قطرے میں سدہا کیڑے پائے جاتے ہیں. آریوں کا پرمیشر کیا دیالو ہے کہ کلجوگ آ گیا مگر تاحال کوئی صورت مکتی کی انسانوں کے واسطے پیدا نہیں ہوئی. حکیم محمد عمر صاحب نے فیروزپور سے دریافت کیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مسلمان اس کے کان میں اذان کہتے ہیں, کیا یہ امر شریعت کے مطابق ہے یا صرف ایک رسم ہے؟ فرمایا یہ امر حدیث ثابت ہے, اور نیز اس وقت کے الفاظ کان میں پڑے ہوئے انسان کے اخلاق اور حالات پر ایک اثر رکھتے ہیں, لہذا یہ رسم اچھی ہے اور جائز ہے. خان صاحب عبد الحمید نے کپورتھلے سے حضرت کی خدمت میں ڈوئی کے شاندار نشان کے پورا ہونے کی خوشی پر دوستوں کو دعوت دینے کی اجازت حاصل کرنے کے واسطے خط لکھا. حضرت نے اجازت دی اور فرمایا کہ تحدیث بے نعمت کے طور پر ایسی دعوت کا دینا جائز ہے. ایک صاحب محمد سعید الدین کا ایک سوال حضرت کی خدمت میں پیش ہوا کہ میں اور میرے بھائی ہمیشہ تجارت اطریاد وغیرہ میں سفر کرتے رہتے ہیں, کیا ہم نماز قصر کیا کریں؟ حضرت اقدس نے فرمایا سفر تو وہ ہے جو ضرورتاً گاہے گاہے ایک شخص کو پیش آوے, نہ یہ کہ اس کا پیشہ ہی یہ ہو کہ آج یہاں کل وہاں اپنی تجارت کرتا پھرے. یہ تقوی کے خلاف ہے کہ ایسا آدمی اپنے آپ کا مسافروں میں شامل کر کے ساری عمر نماز قصر کرنے میں ہی گزار دے. ایک شخص کا سوال پیش ہوا جب ریل دجال کا گدھا ہے تو ہم لوگ اس پر کیوں سوار ہوں؟ فرمایا کفار کی سنت سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گھوڑی کو گدھے کے ساتھ ملانا دجال ہے, پس ملانے والا دجال ہے. لیکن آپ برابر خچر پر سواری کرتے تھے اور ایک کافر بادشاہ نے خچر آپ کو بطور تحفے کے بھیجی تھی اور آپ اس پر برابر سواری کرتے رہے. 19 مارچ 1907. فرمایا ڈوئی کے ساتھ کوئی ہمارا ذاتی جھگڑا نہ تھا, بلکہ وہ مذہب عیسوی کا اس زمانے میں ایک ہی پیغمبر تھا اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہلاک کرنے کے واسطے دعا اور کوشش میں مصروف تھا. پس اس کی ہلاکت سے اسلام اور عیسائیت کے مابین فیصلہ ہو گیا ہے. وہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود خنزیر کو قتل کرے گا, وہ خنزیر یہی ڈوئی تھا. وہ جو حدیثوں میں آیا ہے کہ مسیح موعود خنزیر کو قتل کرے گا, وہ خنزیر یہی ڈوئی تھا, اور اتنا بڑا آدمی تھا کہ اس کے مرنے کی تاریں فوراً تمام دنیا میں دی گئی تھیں اور سدھا اخباروں میں اس کا ذکر چھپا کرتا تھا اور سب لوگ اسے بخوبی جانتے ہیں. دیکھ رام وغیرہ کے حالات تو اسی ملک میں موجود تھے اور ممکن ہے کہ ان کے متعلق پیش گوئی اور پھر ان کے موت کی خبر ان ممالک میں نہ پہنچی ہو, مگر اس کے متعلق کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا. لیکھ رام تو صرف پنجاب اور بعض علاقہ جات ہند میں مشہور تھا, ورنہ ایک گمنام اور بے نشان انسان تھا. لیکن ڈوئی کے نام اور حالات سے یورپ اور امریکہ کے بادشاہ بھی واقف تھے. उसने एक दफा दुनिया के गिर्द दौरा किया था और हिंद का जजीरा सैलून में भी आया था। जो शख्स ऐसे अजीम शान निशान का भी इनकार करे वो बहुत ही बेहया होगा, वो बहुत ही बेहया होगा और उसका जुर्म काबिले अफ़ ना होगा। कुदरत खुदा उधर डोई मरा, इधर बदरी इलहाम हमको इसकी मौत की खबर दी गई और साथ ही इलहाम हुआ इन्नल्लाह मसादिकीन। ये उस मुबालक की तरफ इशारा था जो उसके और मेरे दरमियान हो चुका था कि खुदा ताला ने सादिक को फतह दी। जिक्र था कि एक आर्या कहता था कि हम लोग तनासुब के कायल हैं, हम में कोई मरता नहीं और लेख राम मरा नहीं बल्कि जिंदा है। हजरत ने फरमाया लेख राम ने जब खुद मुबालक किया था, अपने परमेश्वर के आगे वेद पेश करके फैसला चाहा था कि सच्चे और झूठे के दरमियान फैसला हो जाए, और मेरे हक में पेशगोई की थी कि मिर्जा साहेब 3 साल में मर जाएंगे, और मैंने खुदा ताला से इलाम पाकर पेशगोई की थी कि वो 6 साल में मर जाएगा। तो फिर जब वो इस मुबालक के नतीजे में मर गया और अपनी मौत से खुद शहादत दे गया कि इस्लाम सच्चा है और वेद झूठे हैं, तो अब उसको जिंदा कहना क्या माने रखता है। और अगर बहरहाल तनासों की दुरुस्त होता तो फिर भी किसी को क्या मालूम है कि वो किस कीड़े या चिरिंदे या चार पाए के जून में है और किस अजाब और दुख में गिरफ्तार है। फरमाया ताज्जुब है कि आर्या लोग वेदों के क्यों शैदाई बने फिरते हैं, ना उनमें कोई मौजजा है, ना कोई निशान है, ना कोई उम्दा तालीम है, बल्कि इन लोगों ने उसको देखा नहीं, उसको पढ़ा नहीं। उसके बड़े बड़े पंडित उसके फैम से कासिर हैं, क्योंकि अव्वल तो संस्कृत खुद मुर्दा जुबान है, फिर वेदों की संस्कृत और भी निराली है। बावजूद इस कदर जहालत के ये लोग शौखियां दिखाते हैं और नहीं जानते कि शौखी अच्छी नहीं होती, उसका मारा जाता है। सियालकोट के एक मौलवी साहब का जिक्र हुआ कि वो एक जगह मुखालिफ मौलवियों के साथ मुबासा करने गए हैं। इस पे हजूर ने फरमाया मुबासात का हक उनको नहीं पहुंचता क्योंकि वो हमारी मुलाकात से बहुत थोड़ा हिस्सा लिए हुए हैं और उनको हमारी सोबत में रहने का इत्तेफाक बहुत थोड़ा हुआ है, और जो हुआ है उसको बहुत मुद्दत गुजर चुकी है। यहाँ रात दिन नए दलायल पैदा होते हैं, सिर्फ किताबों के देखने से काम नहीं चलता बल्कि हाजिरी शर्त है, क्योंकि इल्म में दिन ब दिन तरक्की होती है। हजरत मौलवी सैयद मोहम्मद आसन साहब अमरोही की तरफ मुखातब करके हजूर ने फरमाया हाँ यह हक आपको पहुँचता है क्योंकि आपकी तवज्जो दिन रात इसी काम की तरफ है। पुरानी बातें भी आपके जहन नशीन हैं और ताज़ा बातें भी आपके दिमाग में हैं और आपको सिलसिले के अमूर और दलायल से अच्छी तरह वाकफियत है। जब तक ऐसा आदमी ना हो इससे खतरा है कि ला इल्मी के सबब कहीं ठोकर खाए। अमीर काबुल का जिक्र था कि उसके फ्रीमेसन होने के सबब उसकी कौम उस पर नाराज़ थी। हजूर ने फरमाया इस नाराज़गी में वह हक पर हैं क्योंकि कोई मुआहद और सच्चा मुसलमान फ्रीमेसन में दाखिल नहीं हो सकता, उसका असल शोबा ईसाइत है और बाद मदारत के असूल के वास्ते खुले तौर पर बपतस्मा लेना जरूरी होता है, इसलिए इसमें दाखिल होना एक इर्तदाद का हुक्म रखता है। 21 मार्च 1907 बमकाम कादियान दारुल अमान। फरमाया देखो सल्ज के आने के दिन वाली पेशगोई किस तरह पूरी हो गई, और मैंने उसके दो पहलू लिए थे। एक तो ये कि खुदा ताला कुछ ऐसे निशान दिखाए जिनकी वजह से लोगों पर हुज्जत कायम हो जाए और दिल तस्कीन पकड़ जाए, और दूसरा यह कि सख्त बारिश और सर्दी और याला बारी हो जो एक ज़माना दराज से कभी न हुई हो। तो खुदा ताला ने ये दोनों पहलू पूरे कर दिए। ये निशान इस तरह मुतवाज़र ज़हूर में आए कि न सिर्फ पंजाब बल्कि यूरोप और अमरीका पर भी हुज्जत कायम हो गई, यानी डोई के बाद से, क्योंकि जब डोई ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि इस्लाम बिल्कुल तबाह हो जाए और उम्मीद करता हूँ कि मेरी दुआ कबूल होगी, तो उस वक्त मैंने एक इश्तहार शाया किया और उसमें डोई से मुबालक किया कि तू तो हज़रत ईसा को खुदा और ईसाइत को सच्चा समझता है, मगर मैं इसके बरखिलाफ़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक इंसान और खुदा ताला का नबी मानता हूँ और इस्लाम का सच्चा मज़हब जानता हूँ, और सामने से जो झूठा होगा वो सच्चे के सामने मर जाएगा, और मैंने ये भी लिखा कि अगर तू मुबाला न करेगा तो भी तू ज़रूर हलाक होगा। इसके मुकाबले में डोई ने लिखा कि मैं कीड़ों मकौड़ों का मुकाबला नहीं करना चाहता, और अगर मैं चाहूँ तो उनको पाँव के नीचे कुचल दूँ। और यह डोई अमरीका के एक शख्स था जिसका दावा था कि मैं नबी हूँ, और उसका असर अमरीका से लेकर यूरोप तक पड़ा था, और कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए का मालिक था,
پس اس مبالغ کے بعد اس کا روپیہ چھینا گیا اور سہون گاؤں جس کو اس نے بسایا تھا اس میں سے نکالا گیا. پھر فالج پڑا اور ایسا پڑا کہ پٹکاری سے پاخانہ نکالتے تھے اور آخر فروری 1907 میں مر گیا. بس یہ ایک نشان تھا جس نے تمام یورپ اور امریکہ پر اور سعد اللہ کی موت نے ہندوستان پر حجت قائم کر دی ہے. اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ شخص بھی ہمارا سب دشمن تھا. بس ان دونوں نشانوں اور دوسرے کئی نشانوں نے مل کر دنیا پر سلط کے پیشگوئی کا پورا ہونا ثابت کر دیا. اور پھر یہی نہیں اصل الفاظ میں بھی یہ پیشگوئی کھلے طور سے پوری ہو گئی. یعنی اس موسم میں بہار کے موسم میں جیسے کہ لکھا گیا تھا کہ بہار کے موسم میں ایسا ہوگا, ایسی سخت سردی اور بارش اور ژالہ باری ہوئی ہے کہ دنیا چیخ اٹھی ہے. جیسا کہ آج 21 مارچ 1907 کو بھی بارش ہو رہی ہے اور سخت سردی پڑ رہی ہے. بس یاد رکھنا چاہیے کہ کیسے کھلے الفاظ میں اور ایسی سری یہ پیشگوئی تھی جو کہ اپنے ہر ایک پہلو میں پوری ہوئی. فرمایا ہندوستان میں چاروں طرف تاؤن پھیل رہی ہے اور قریباً 11 برس ہو گئے کہ یہ مرض یہاں ترقی کر رہا ہے اور اب کے سال تو بہت ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے. معلوم نہیں کہ کب تک اس کا دورہ رہے, کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک لوگ اپنے دلوں کو صاف نہیں کریں گے میں اس مرض کو نہیں ہٹاؤں گا. اور باوجود انگریزوں کے زور لگانے کے اس کا اب تک تو علاج کوئی نہیں نکلا. ٹیکہ ایجاد کیا وہ بھی ناکارہ ثابت ہوا, چوہے مروائے اس سے بھی کچھ فائدہ نہ ہوا, اب مچھر مروانے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تاؤن اسی طرح تیزی پر شروع ہے بلکہ اور بھی بڑھ رہا ہے. مگر مجھ کو خدا تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تیرے گھر کی چار دیواری میں رہنے والوں کو اس مرض سے بچاؤں گا. اور دیکھو کہ اب تک کئی دفعہ اس نوا میں سخت تاؤن پڑ چکی ہے اور گاؤں کے گاؤں خالی ہو گئے ہیں اور خود قادیان میں بھی تاؤن کی دفعہ پڑ چکا ہے, مگر اس گھر کو خدا تعالیٰ نے بچائے رکھا اور کوئی آدمی بھی اس مرض سے نہیں مرا بلکہ اس گھر کا کوئی چوہا بھی ہلاک نہیں ہوا. بس کیا ہی خدا تعالیٰ کا فضل اور رحم ہے. 28 مارچ 1907 بوقت ظہر ایک شخص کا خط حضرت کے خدمت میں پیش ہوا کہ انسان اپنی زندگی میں کس طرح کا صدقہ جاریہ چھوڑ جائے کہ مرنے کے بعد قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے. فرمایا قیامت تک کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے, ہاں ہر ایک عمل انسان کا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے آثار دنیا میں قائم رہیں وہ اس کے واسطے موجب ثواب ہوتا ہے. مثلا انسان کا بیٹا ہو اور وہ اسے دین سکھلائے اور دین کا خادم بنائے تو یہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. اعمال نیت پر معقوف ہیں, ہر ایک عمل جو نیک نیتی کے ساتھ ایسے طور سے کیا جائے کہ اس کے بعد قائم رہے وہ اس کے واسطے صدقہ جاریہ ہے. ذکر ہوا کہ اس سال تاؤن بہت پھیل رہی ہے اور پچھلے سالوں کی طرح صرف عام لوگ گرفتار نہیں ہوئے بلکہ خواص اور بڑے بڑے امیر ہلاک ہو رہے ہیں جیسا کہ اخباروں میں درج ہو رہا ہے. فرمایا باوجود اس سختی کے جو تاؤن کے سبب وارد ہو رہی ہے لوگ اس طرف اب تک نہیں آئے کہ دنیاوی ہیلے تو سب فضول ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا چاہیے. بلکہ ابھی تک لوگ یہی تجاویز پیش کرتے ہیں کہ مچھروں کو مارو اور پسیوں کو مارو, لیکن جب تک اپنے آپ کو مارنے کی طرف متوجہ نہ ہوں گے وہ کبھی نجات نہیں پائیں گے. ذکر تھا کہ جو لوگ دراصل خدا تعالیٰ کے عابد نہیں ہیں لیکن ریا کے طور پر یہ غلط راہ پر چل کر لمبی باتیں کرتے ہیں ان کو بھی کچھ قابل ظاہری قبولیت اور فوائد حاصل ہو ہی جاتے ہیں. حضرت اقدس نے فرمایا چونکہ ایک محنت شاقہ اٹھاتے ہیں اس کا عوض کچھ نہ کچھ ان کو دے دیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک قبر 40 سال تک ایک جگہ آگ پر بیٹھا رہا اور اس کی پرستش میں مصروف رہا. 40 سال کے بعد جب وہ اٹھا تو لوگ اس کے پاؤں کی مٹی آنکھ میں ڈالتے تھے تو ان کی آنکھ کی بیماری اچھی ہو جاتی تھی. اس بات کو دیکھ کر ایک صوفی گھبرایا اور اس نے سوچا کہ جھوٹے کو یہ کرامت کس طرح مل گئی ہے اور وہ اپنی حالت میں مذبذب ہو گیا. اس پر ہاتف کی آواز اسے پہنچی جس نے کہا کہ تو کیوں گھبراتا ہے, سوچ کہ جب جھوٹے اور گمراہ کے محنت کو خدا تعالیٰ نے ضائع نہیں کیا تو جو سچا اس کے طرف جائے گا اس کا کیا درجہ ہوگا اور اس کو کس قدر انعام ملے گا. تو ہم اس زمانے میں نہیں دیکھتے کہ پادری لوگ باوجود جھوٹے ہونے کے اپنی محنت کے سبب 40 کروڑ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں. فرمایا آج علی گڑھ سے ماسٹر محمد دین صاحب کا خط آیا ہے. انہوں نے خوب لطیفہ لکھا ہے کہ مصر کے اخباروں میں بھی ڈوئی کے مرنے کی خبریں لکھی ہیں. ایک عربی اخبار تو لکھتا ہے کہ ماتا ڈوئی اور دوسرا لکھتا ہے کہ توفیہ ڈوئی. آپس میں تو انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ توفی کے معنی ماتا کے ہیں, لیکن ہمارے مولوی کہیں عربی اخباروں کو پڑھ کر इसकी जगह भी ये माने ना कर लें कि डोई मरा नहीं, आसमान पर चला गया है। 31 मार्च 1907 बवक्ते सैर, सुबह 9 बजे के करीब हजरत अकदस माँ खुदाम सैर के वास्ते बाहर तशरीफ ले गए। हकीम मोहम्मद हुसैन साहेब कुरैशी की लड़की के फौत हो जाने का जिक्र था, फरमाया उनके खतूत और तारें आई थीं और मैंने उनके वास्ते दुआ की थी, वो हमारी जमात के मुखलिस और बड़ी खिदमत करने वाले हैं। उनकी लड़की के मुतालिक बहुत दिन पहले इलाम हो चुका था कि लाहौर से अफसोसनाक खबर आई। हमें तो बहुत फिक्र था कि इससे क्या मुराद है, और उस वक्त एक आदमी भी लाहौर भेजा था। अच्छा, खुदा करे कि आप इतने पर इक्तफा हो। लाहौर में बीमारी का जिक्र था कि बहुत फैलती जाती है और करीबन हर मोहल्ले में उसका असर है। फरमाया ये हम दे दें कि जिस घर में चूहे मरे हैं और जिसके करीब बीमारी हो तो फौरन वह मकान छोड़ देना चाहिए और शहर के बाहर किसी खुले मकान में चला जाना चाहिए। यह खुदा ताला का हुक्म है। ज़ाहरी असबाब को हाथ से नहीं देना चाहिए। गंदे और तंगो तारीख मकानों में रहना तो वैसा भी मना है, खा ताउन हो या ना हो। वर्रुज़ो फाजर का हुक्म है। हर एक पलीदी से परहेज रखना चाहिए। कपड़े साफ हों, जगह सुथरी हो, बदन पाक रखा जाए, ये जरूरी बातें हैं, और दुआ और इस्तिग़फ़ार में मसरूफ रहना चाहिए। हजरत उमर के ज़माने में भी ताउन हुई थी। एक जगह मुसलमानों की फौज गई हुई थी, वहाँ सख्त ताउन पड़ी। जब मदीना शरीफ में अमीर अल-मोमिनीन के पास खबर पहुंची तो आपने हुक्म लेकर भेजा कि फौरन इस जगह को छोड़ दो और किसी ऊंचे पहाड़ पर चले जाओ। चुनाचे वह फौज इससे महफूज हो गई। उस वक्त एक शख्स ने एतराज भी किया कि क्या आप खुदा ताला की तकदीर से भागते हैं। फरमाया, मैं एक तकदीर खुदाबंदी से दूसरी तकदीर खुदाबंदी की तरफ भागता हूँ, और वह कौन साम रहे जो खुदा ताला की तकदीर से बाहर है। फरमाया, खुदा ताला ने दो वादे अपनी वही के जरिए से किए हैं। एक तो ये कि वो इस घर के रहने वालों को ताउन से बचाएगा, जैसे कि उसने फरमाया है इन्नी हाफिज़ व कुल्ला मन फिद्दार, और दूसरा वादा उसका हमारी जमात के मुतालिक है कि इन्नल्लज़ीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु वहुम मुहतदून। जिन लोगों ने मान लिया है और अपने ईमान के साथ किसी जुल्म को न मिलाया, ऐसे लोगों के वास्ते अमन है और वही हिदायत याफ्ता है। इसमें खुदा ताला की तरफ से वादा है कि जमात के वो लोग बचाए जाएंगे जो पूरी तौर से हमारी हिदायतों पर अमल करें और अपने अंदरूनी अयूब और अपनी गलतियों की मैल को दूर कर देंगे और अपने नफ्स की बदी की तरफ न झुकेंगे। बहुत से लोग बैत करके जाते हैं मगर अपने आमाल दुरुस्त नहीं करते। सिर्फ हाथ पर हाथ रखने से क्या बनता है? खुदा ताला तो दिलों के हालात से वाकिफ है। सवाल हुआ कि ताउन का असर एक दूसरे पर पड़ता है, ऐसी सूरत में तबीब के वास्ते क्या हुक्म है? फरमाया, तबीब और डॉक्टर को चाहिए कि वह इलाज मुआवजा करे और हमदर्दी दिखाए, लेकिन अपना बचाव रखे। बीमार के बहुत करीब जाना और मकान के अंदर जाना उसके वास्ते जरूरी नहीं है। वह हाल मालूम करके मशवरा दे। ऐसे ही खिदमत करने वालों के वास्ते भी जरूरी है कि अपना बचाव भी रखें और बीमार की हमदर्दी भी करें। हजरत अकदस की खिदमत में सवाल पेश हुआ कि ताउन ज़दा के वास्ते क्या हुक्म है? फरमाया, मोमिन ताउन से मरता है तो वो शहीद है, शहीद के वास्ते गुस्ल की ज़रूरत नहीं। सवाल हुआ कि उसको कफन पहनाया जाए या नहीं? फरमाया, शहीद के वास्ते कफन की ज़रूरत नहीं, वो उन्हीं कपड़ों में दफन किया जावे, हाँ उस पर एक सफ़ेद चादर डाल दी जाए तो हर्ज नहीं। एक शख्स का सवाल हजरत अकदस की खिदमत में पेश हुआ कि कुरान शरीफ में इसमें आज़म कौन सा लफ्ज़ है? फरमाया, इसमें आज़म अल्लाह है। एक दोस्त ने हजरत की खिदमत में अपनी बीवी का ख्वाब लिखा कि किसी शख्स ने ख्वाब में मेरी बीवी को कहा कि तुम्हारे बेटे पर बड़ा बोझ है, उस पर से सदका उतारो और ये करो कि चने भिगो कर मट्टी के बर्तन में रखकर और लड़के के बदन का कुर्ता उतार कर उसमें बांध कर रात सोते वक्त सिरहाने चारपाई के नीचे रख दो और साथ चराग जला दो। सुबह किसी गैर के हाथ उठवाकर चौराहे में रख दो। ये ख्वाब लेकर हजरत से दरियाफ्त किया कि क्या जायज़ है कि हम ख्वाब इसी तरह से पूरा कर लें? जवाब में हजरत ने तारीफ फरमाया कि जायज़ है कि इस तरह से करें और ख्वाब को पूरा कर लें। एक और दोस्त का सवाल हजरत की खिदमत में पेश हुआ कि मैं एक मस्जिद में इमाम हूँ, बाज़ दुआएँ जो सीगा वाहिद मुतकल्लिम में होती हैं, यानी इंसान के अपने वास्ते ही हो सकती हैं,
میں چاہتا ہوں کہ ان کو صیغہ جمع میں پڑھ کر مقتدیوں کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیا کروں، اس میں کیا حکم ہے؟ فرمایا، جو دعائیں قرآن شریف میں ہیں ان میں کوئی تغیر جائز نہیں، کیونکہ وہ کلام الہی ہے، وہ جس طرح قرآن شریف میں ہے اسی طرح پڑھنا چاہیے. ہاں، حدیث میں جو دعائیں آئی ہیں ان کے متعلق اختیار ہے کہ صیغہ واحد کے بجائے صیغہ جمع پڑھ لیا کریں. 1 اپریل 1907 بوقت سحر، صبح کو حضرت اقدس ما خدام باہر سیر کے واسطے تشریف لے گئے. راستے میں مفتی محمد صادق صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا، اخبار میں چھاپ دو اور سب کو اطلاع کر دو کہ یہ دن خدا تعالیٰ کے غضب کے دن ہے. اللہ تعالیٰ نے کئی بار مجھے بدریہ وہی فرمایا ہے کہ غضب تو غضبا شدیدا. آج کل تعاون بہت بڑھتا جاتا ہے اور چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے. میں اپنی جماعت کے واسطے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کرتا ہوں کہ وہ اس کو بچائے رکھے، مگر قرآن شریف سے یہ ثابت ہے کہ جب قہر الہی نازل ہوتا ہے تو بدوں کے ساتھ نیک بھی لپیٹے جاتے ہیں اور پھر ان کا حشر اپنے اپنے اعمال کے مطابق ہوگا. دیکھو، حضرت نوح کا طوفان سب پر پڑا اور ظاہر ہے کہ ہر ایک مرد، عورت اور بچے کو اس سے پورے طور پر خبر نہ تھی کہ نوح کا دعویٰ اور اس کے دلائل کیا ہیں. جہاد میں جو فتوحات ہوئیں وہ سب اسلام کی صداقت کے واسطے نشان تھیں، لیکن ہر ایک میں کفار کے ساتھ مسلمان بھی مارے گئے. کافر جہنم کو گیا اور مسلمان شہید کہلایا. ایسے ہی تعاون ہماری صداقت کے واسطے ایک نشان ہے، اور ممکن ہے کہ اس میں ہماری جماعت کے بعض آدمی بھی شہید ہوں. ہم خدا تعالیٰ کے حضور دعا میں مصروف ہیں کہ وہ ان میں اور غیروں میں تمیز قائم رکھے، لیکن جماعت کے آدمیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کچھ نہیں بنتا جب تک کہ ہماری تعلیم پر عمل نہ کیا جاوے. سب سے اول حقوق اللہ کو ادا کرو، اپنے نفس کو جذبات سے پاک رکھو، اس کے بعد حقوق عباد کو ادا کرو اور اعمال صالحہ کو پورا کرو. خدا تعالیٰ پر سچا ایمان لاؤ اور تضرع کے ساتھ خدا تعالیٰ کے حضور میں دعائیں کرتے رہو، اور کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن تم نے خدا تعالیٰ کے حضور رو کر دعا نہ کی ہو. اس کے بعد اسباب ظاہری کی رعایت رکھو، جس مکان میں چوہے مرنے شروع ہوں اس کو خالی کر دو، اور جس محلے میں تعاون ہو اس محلے سے نکل جاؤ اور کسی کھلے میدان میں جا کر ڈیرا لگاؤ. جو تم میں سے بتقدیر الہی تعاون میں مبتلا ہو جاؤ، اس کے ساتھ اور اس کے لواحقین کے ساتھ پوری ہمدردی کرو اور ہر طرح سے اس کی مدد کرو، اور اس کے علاج معالجہ میں کوئی دقیقہ اٹھان رکھو. لیکن یاد رہے کہ ہمدردی کے یہ معنی نہیں کہ اس کے زہریلے سانس یا کپڑوں سے متاثر ہو جاؤ، بلکہ اس اثر سے بچو، اسے کھلے میدان میں رکھو، اور جو خدا خواستہ اس بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے. اس کے واسطے ضرورت غسل کے نہیں اور نہ نیا کفن پہنانے کی ضرورت ہے. اس کے وہی کپڑے رہنے دو، اور ہو سکے تو ایک سفید چادر اس پر ڈال دو، اور چونکہ مرنے کے بعد میت کے جسم میں زہریلا اثر زیادہ ترقی پکڑتا ہے، ساتھ سب لوگ اس کے گرد جمع نہ ہوں، اس میں ضرور 2-3 آدمی اس کی چارپائی کو اٹھائیں اور باقی سب دور کھڑے ہو کر مثلاً 100 گز کے فاصلے پر جنازہ پڑھیں. جنازہ ایک دعا ہے، اور اس کے واسطے ضروری نہیں کہ انسان میت کے سر پر کھڑا ہو. جہاں قبرستان دور ہو، مثلاً لاہور میں سامان ہو سکے تو کسی گاڑی یا چھگڑے پر میت کو لاد کر لے جاویں، اور میت پر کسی قسم کی جزا فضا نہ کی جاوے. خدا تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنا گناہ ہے. اس بات کا خوف نہ کرو کہ ایسا کرنے سے لوگ تمہیں برا کہیں گے، وہ پہلے کپتوں میں اچھا کہتے ہیں. یہ سب باتیں شریعت کے مطابق ہیں، اور تم دیکھ لو گے کہ آخر کار وہ لوگ جو تم پر ہنسی کریں گے خود بھی ان باتوں میں تمہاری پیروی کریں گے. مقررن یہ بہت تاکید ہے کہ جو مکان تنگ اور تاریخ ہو اور ہوا اور روشنی خوب طور پر نہ آ سکے اس کو بلا توقع چھوڑ دو، کیونکہ خود ایسا مکان ہی خطرناک ہوتا ہے. گو کوئی چوہا بھی اس میں نہ مرا ہو. اور حت الوسع مکانوں کی چھتوں پر رہو، نیچے کے مکان سے پرہیز کرو، اور اپنے کپڑوں کو صفائی سے رکھو، نالیاں صاف کراتے رہو. سب سے مقدم یہ کہ اپنے دلوں کو بھی صاف کرو اور خدا تعالیٰ کے ساتھ پوری صلح کر لو. حضرت نے فرمایا کہ کتاب قادیان کے آریہ اور ہم تمام دوست مرد اور عورت جو مغفرت رکھتے ہیں ایک ایک جلد خرید فرمائیں، اور نیز آریوں کے درمیان مفت تقسیم کرنے کے واسطے خریدی جائے، کیونکہ یہ کتاب غلطی کے سبب ساری کی ساری ہر دو اخباروں میں یک دفعہ چھپ چکی ہے، اور جس دوست کے ملکیت میں وہ کتاب ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. 5 اپریل 1907 تازہ الہام حامیم تلک آیات الکتاب المبین، راز کھل گیا کا ذکر تھا. فرمایا تفہیم یہی ہوئی ہے کہ یہ پیش گوئی ہے. پہلی کتابوں کا ذکر تھا جو منسوخ شدہ ہیں اور محرف مبدل ہیں. فرمایا اب ان کی مثال ایک مسمار شدہ عمارت کی طرح ہے, جس طرح کوئی عمارت گر جاتی ہے اور پخانے کے اینٹ باورچی خانے میں اور باورچی خانے کے اینٹ پخانے میں چلی جاتی ہے, وہ مکانات اب اس قابل نہیں رہے کہ اس میں رہائش اختیار کی جائے. جو ان کو اپنا مسکن بنایا ہے وہ محلات میں رہنے والوں کی طرح آرام پا نہیں سکتا. شہر میں برلب سڑک خود راؤ بوٹیوں کی طرف اشارہ کر کے اور حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب کو مخاطب کر کے حضرت اقدس نے فرمایا یہ دیسی بوٹیاں بہت کارآمد ہوتی ہیں, مگر افسوس کے لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. حضرت مولوی صاحب نے عرض کیا کہ یہ بوٹیاں بہت مفید ہیں. گندلوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہندو فقیر لوگ بعض اسی کو جمع کر رکھتے ہیں اور اسی پر گزارا کرتے ہیں, یہ بہت مقوی ہے اور اس کے کھانے سے بواسیر نہیں ہوتی. ایسے ہی کنڈیاری کے فائدے بیان کیے جو پاس ہی تھی. حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ملک کے لوگ اکثر ان کے فوائد سے بے خبر ہیں اور اس طرح توجہ نہیں کرتے کہ ان کے ملک میں کیسی عمدہ دوائیں موجود ہیں جو کہ دیسی ہونے کے سبب ان کے مزاج کے موافق ہیں. 10 اپریل 1907 بوقت سیر. صبح کو حضرت سیر کے واسطے تشریف لے گئے, خدام ساتھ ساتھ تھے. حافظ محبوب الرحمان صاحب جو کہ اقفیم, منشی حبیب الرحمان صاحب, حاجی رئیس حاجی پورہ اور بھائی جان منشی ظفر احمد صاحب کے عزیزوں میں سے ہیں, ساتھ تھے. حضرت نے حافظ صاحب کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ قرآن شریف اچھا پڑھتے ہیں اور میں نے اسی واسطے ان کو یہاں رکھ لیا ہے کہ ہر روز ان سے قرآن شریف سنا کریں گے. مجھے بہت شوق ہے کہ کوئی شخص عمدہ صحیح خوش الحانی سے قرآن شریف پڑھنے والا ہو تو اس سے سنا کروں. پھر حافظ صاحب معصوم کو مخاطب کر کے حضرت نے فرمایا کہ آج آپ سیر میں کچھ فرمائیں. چنانچہ تھوڑی دور جا کر آپ نہایت سادگی کے ساتھ کھیت کے کنارے زمین پر بیٹھ گئے اور تمام خدام بھی زمین پر بیٹھ گئے اور حافظ صاحب نے نہایت خوش الحانی سے سورہ دار پڑھی, جس کے بعد آپ سیر کے واسطے آگے تشریف لے گئے. فرمایا بڑا افسوس ہے کہ قرآن شریف کی جو آیات اخبار الحکم اور بدر میں لکھی جاتی ہیں ان میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. اخبار والوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. ذکر تھا کہ لیک رام کی یادگار میں ایک رسالہ نکلتا ہے, کیونکہ لیک رام نے اپنا نام آریہ مسافر لکھا تھا, اس واسطے اس رسالے کا نام بھی آریہ مسافر رکھا گیا ہے. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا وہ تو اپنے اعتراضات کا جواب اپنی موت کے ساتھ آپ ہی دے گیا ہے. وہ مسافر بنتا تھا, خدا تعالیٰ نے اسے ایسا مسافر بنایا کہ پھر کبھی واپس نہ آیا. ایسے ہی وہ تمام لوگ جو مجھے فرعون کہتے تھے ہلاک ہو گئے. محی الدین لکھو کے والے نے اپنے اعلام شائع کیا تھا کہ مرزا صاحب فرعون ہے. چراغ الدین نے بھی مجھے فرعون لکھا تھا. الہی بخش نے بھی مجھے فرعون لکھا, مگر یہ عجیب فرعون ہے کہ پہلا فرعون تو موسیٰ کے مقابلے میں ہلاک ہو گیا تھا اور یہاں فرعون تو زندہ ہے اور موسیٰ دن بدن ہلاک ہوتے جاتے ہیں. پھر فرمایا حدیثوں سے ثابت ہے کہ نزول بلا عموماً رات کے وقت اور بعد مغرب تاریکی پھیلنے کے وقت ہوتا ہے. فرمایا خدا تعالیٰ کے فعل پر اعتراض کرنا بڑی گستاخی ہے, یہ لوگ کس گنتی میں ہیں؟ ایک نبی یونس بھی صرف لن ارجع الی قومی کذابن کہنے سے زیر عتاب ہوا. دراصل خدا تعالیٰ کے کسی فعل پر شرع صدر نہ رکھنا ایک مخفی اعتراض ہے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوتا ہے ولا تکن کا صاحب الحوت القلم آیت 49. ایسے امور میں مخاطب تو انبیاء ہوتے ہیں, مگر دراصل سبق امت کو دینا منظور ہوتا ہے. ہمارے بارے میں حق کے فیصلے کے لیے کس قدر کھلی ہوئی راہ ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں جس کی نظیر اگلی امتوں میں موجود نہیں. دیکھو مسیح کی دوبارہ آمد کا مسئلہ ایریا کی آمد سے کیسا صاف ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس پر دونوں قوموں کا باوجود اختلاف کے اتفاق ہے, جیسا مسیح کے صلیب پر چڑھایا جانے کے بارے میں. آتم جب رجوع والی شرط سے فائدہ اٹھا کر 15 ماہ میں نہ مرا تو خواجہ غلام فرید صاحب چاچڑا والے نے کیا عمدہ جواب دیا کہ بعض اشخاص آسمان پر مر جاتے ہیں اور اللہ کا ولی اس کو مردہ دیکھ لیتا ہے, مگر دوسرے عوام الناس اس معرفت تک نہیں پہنچتے اور اعتراض کرتے ہیں. ان سب کی تہ میں وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ابراہیم آیت 16 کا قانون کام کر رہا ہے. ہر نبی پہلے صبر کی حالت میں ہوتا ہے, پھر جب ارادہ الہی کسی قوم کی تباہی سے متعلق ہوتا ہے تو نبی میں درد کی حالت پیدا ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے، پھر اس قوم کی تباہی یا خیر خائی کے اسباب مہیا جاتے ہیں۔ دیکھو نوح علیہ السلام پہلے صبر کرتے رہے اور بڑی مدت تک قوم کی رضائیں سہتے رہے، پھر ارادہ الہی جب ان کی تباہی سے متعلق ہوا تو درد کی حالت پیدا ہوئی اور دل سے نکلا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح آیت 27۔ جب تک خدا تعالیٰ کا ارادہ نہ ہو وہ حالت پیدا نہیں ہوتی۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پہلے صبر کرتے رہے، پھر جب درد کی حالت پیدا ہوئی تو قتال کے ذریعے مخالفین پر عذاب نازل ہوا۔ خود ہماری نسبت دیکھو، جب یہ شب چند تک جاری ہوا تو اس کا ذکر تک بھی نہیں کیا گیا، مگر جب ارادہ الہی اس کی تباہی کے متعلق ہوا تو ہماری توجہ اس طرح بے اختیار ہو گئی، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ رسالہ ابھی اچھی طرح شائع بھی نہ ہو پایا کہ خدا تعالیٰ کی باتیں پوری ہو گئیں۔ جو کہا جاتا ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو صفت خلق یا تکوین دی گئی، اسے یہی مراد ہے کہ وہ ان کی دعا کا نتیجہ ہوتا ہے اور الہی صفت ایک پردے میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ عیسائی اور آریہ کہتے ہیں کہ شمشیر کے ذریعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کیے، ہم کہتے ہیں یہ بھی ایک دو برس تلوار چلا کر دیکھیں کوئی ان کے مذہب میں داخل ہوتا ہے یا نہیں۔ ایمان جو ایک قلبی معاملہ ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، تلوار کے ذریعے کیوں کر کسی کو شرع صدر حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ فلاں فلاں مسلمان عالم ہمارے سلسلے میں داخل نہیں، اگر یہ داخل ہوتے تو خدا جانے کیا کیا فتنے برپا کرتے۔ لو عالم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم، انفال آیت 24۔ یہ وہ وقت ہے جس کی تمام نبیوں نے خبر دی کہ اس وقت عام تباہی ہوگی اور کوئی ایسی آفت باقی نہ رہے گی جو دنیا پر نازل نہ ہو۔ تضرع کا مقام ہے 11 اپریل 1907 بوقت سیر۔ غلام دستگیر قصوری کے بارے میں ذکر تھا کہ بعض مخالفین کہتے ہیں اس نے کب مبالغہ کیا، حضور نے فرمایا یہ جو اس نے لکھا قوتیا دابر القوم الذین ظالموا الانعام آیت 40، اس کا مشتاق بنا، اس فقرے کے اس کے سوا اور کیا معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ ظالم کی ہلاکت کا خدا تعالیٰ سے خاصگار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فعل نے بتا دیا کہ ظالم کون ہے۔ قرآن مجید میں بھی لعنت اللہ علی الکاذبین آل عمران آیت 62 آیا ہے، یوں کھول کر تو نہیں کہا گیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اور اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر عذاب نازل ہو، کہ اس کا مفہوم یہی ہے مگر یہ عبارت نہیں۔ ایسا ہی وہاں جو قصوری نے اپنی کتاب میں لکھا تو اس کا مطلب یہی تھا۔ پھر بتاریخ تنزل ہم مان لیتے ہیں کہ اس نے صرف ہمارے لیے بد دعا کی، مگر اب بتاؤ کہ اس کی دعا کا کیا اثر ہوا، کیا وہ الفاظ جو میرے حق میں کہے اور وہ دعا جو میرے برخلاف کی الٹی اس پر ہی پڑی، اب بتلاؤ کہ کیا مقبولان الہی کا یہ نشان ہے کہ جو دعا وہ نہایت تضرع و ابتہال سے کریں اس کا الٹا اثر ہو، اور اثر بھی یہ کہ خود ہی ہلاک ہو کر اپنے کاذب ہونے پر مور لگا دیں، خصوصاً ایسے شخص کے مقابل میں جسے وہ مفتری اور کیا کیا سمجھتا ہے۔ دراصل وہ مجمول بہار والے کی مثال دے کر خود اس کا قائم مقام بننا چاہتا تھا، اور اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو بڑے لمبے لمبے اشتہار شائع ہوتے، لیکن خدا تعالیٰ نے دشمن کو بالکل موقع نہ دیا کہ وہ کسی قسم کی خوشی منائے۔ اس بات کو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے میرے برخلاف بد دعا کی اور خدا تعالیٰ سے میرے جڑ کے کٹ جانے کی درخواست کی، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی جڑ کٹ گئی اور مجھے روز افسوں ترقی حاصل ہوئی۔ کیا یہ متعصب مخالف کے لیے عبرت کا مقام نہیں؟ افسوس کہ یہ لوگ ذرا بھی غور و فکر سے کام نہیں لیتے۔ قرآن مجید کی آیت یہاں کیسی صادق آ رہی ہے، یہ تربص و بےکم دوائر علیہم دائرۃ السوء علیہم دائرۃ السوء یہ تربص و بےکم دوائر علیہم دائرۃ السوء سورۃ توبہ آیت 98۔ تاکتے ہیں تم پر زمانے کی گردشیں، انہی پر آوے گردش پوری۔ خدا تعالیٰ کے مامور کے جو مقابل میں آتا ہے سب دعائیں اور لانتیں اسی پر الٹ کر پڑتی ہیں، جیسا کہ سب نے دیکھ لیا یہ آریہ جو مرے ہیں خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا کہ اس کے مرکز تجلیات میں کوئی ہم پر افترا کرے۔ واقعی یہ بڑی خیانت کا کام ہے کہ اپنی آنکھوں سے نشان دیکھیں اور پھر نہ صرف خود انکار کریں بلکہ اوروں کا اپنے ذمہ لیا۔ جیسا روشنی میں سیاہ دل چور نہیں ٹھہر سکتا، ایسے ہی اس مقام میں جو تجلیات و انوار الہی کا مرکز ہو کوئی سیاہ دل خائن بہت مدت نہیں ٹھہر سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں فرمایا لا یجاورونک فیہا الا قلیلا سورہ عذاب آیت 61، نہ پڑوس میں رہیں گے تیرے مگر چند دن۔ میرے نزدیک سب سے بڑے مشرک کیمیاگر ہیں کہ یہ رزق کی تلاش میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں اور ان اسباب سے کام نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طور سے رزق کے حصول کے لیے مقرر کیے ہیں، اور نہ پھر توکل کرتے ہیں، حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وفی السماء رزقکم وما توعدون، سورہ زاریات آیت 23، اور آسمان میں ہے تمہارا رزق اور جو کچھ تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ ہم ایسے محبوسوں کو ایک کیمیا کا نسخہ بتلاتے ہیں بشرطے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورۃ طلاق آیت 3 و 4۔ پس تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جسے یہ حاصل ہو اسے گویا تمام جہان کی نعمتیں حاصل ہو گئیں۔ یاد رکھو متقی کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس مقام پر ہوتا ہے کہ جو چاہتا ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے اس کے مانگنے سے پہلے مہیا کر دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ کشم میں اللہ تعالیٰ کو تمثل کے طور پر دیکھا، میرے گلے میں ہاتھ ڈال کر فرمایا یہ تو میرا ہو رہے ہیں، سب جگ تیرا ہو۔ بس یہ وہ نسخہ ہے جو تمام انبیاء و اولیاء و صلحاء کا آزمایا ہوا ہے۔ نادان لوگ اس بات کو چھوڑ کر بوٹیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہیں، اتنی محنت اگر وہ بوٹیوں کو پیدا کرنے والے کے پانے میں کرتے تو سب من مانی مرادیں پا لیتے۔ ہماری جماعت کو چاہیے کہ تقویٰ کے راہوں پر قدم مارے اور اپنے دشمن کی ہلاکت سے بے جا خوش نہ ہوں۔ تورات میں لکھا ہے بنی اسرائیل کے دشمنوں کے بارے میں کہ میں نے ان کو اس لیے ہلاک کیا کہ وہ بد ہیں، نہ اس لیے کہ تم نیک ہو۔